بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة توبة کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جائے، اللہ تبارک و تعالی کا دین سیکھے، اللہ تبارک و تعالی کا دین سیکھے، قرآن سیکھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھے، اور حتیٰ کہ اتنا سیکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے اندر فقاہت حاصل کر لے. تم میں سے ایک جماعت اور گروہ ایسا ہونا چاہیے، ہر قوم میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر جماعت میں سے ایک گروہ اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مراکز اسلام اور مراکز تعلیم کے اندر جا کر علم قرآن اور علم حدیث حاصل کرے، اور علم قرآن اور حدیث اتنا حاصل کرے کہ ان کو فقاہت حاصل ہو جائے، حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. جس وقت ان تمام چیزوں کا اس طبقے کو اور گروہ کا علم ہو جائے، پھر وہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے کے لیے نکلیں اور لوگوں کو بتائیں، یا اپنے اپنے علاقے میں آ کر لوگوں کو بتائیں اور بشیر اور نذیر کا کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی نیابت ہے. فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہیں تم میں سے ایک فرقہ اور جماعت نکلتی، من کل فرقہ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر فقاہت حاصل کریں، ولینذروا قومہم، اور نہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب علم دین کا، قرآن کا، سنت کا علم حاصل کر لیں، آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی قوم اللہ سے ڈرے اور ان کو دین کی پوری پوری معلومات حاصل ہو. قرآن کریم کی آیت اس بات کی نص صریح ہے کہ تبلیغ دین اور اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانا جہلا کا حصہ نہیں بلکہ علماء کا حصہ ہے اور فقہا کا حصہ ہے. جو دین اور اسلام کی مکمل فقاہت حاصل کر لیں، پھر آ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، مسائل بتائیں، حلال بتائیں، حرام بتائیں، جائز بتائیں، ناجائز بتائیں، کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اور حج کا کیا طریقہ ہے، نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، اور وغیرہ، حرمت اور حلت اور بدعت اور سنت. ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر لینے کے بعد آ کر پھر لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر جن جن ملکوں میں بھیجے معلمین، وہ سب کے سب فقہا صحابہ تھے. فقہا صحابہ، عام صحابہ کو بھی آپ نے نہیں بھیجا، یہ بات یاد رکھو. عام صحابہ کو بھی آپ نے معلم بنا کر، دوسرے جو فتوحات، جو ملک فتح ہوتے گئے، یمن فتح ہو گیا، اور جو یہ آپ کے علاقے فتح ہو گئے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بحرین وغیرہ، اور یہ عمان جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے عمان کا حصہ ہے، اس میں عمر بن عاص آئے. کون نہیں جانتا عمر بن عاص کو، اتنا بڑا فقیہ اور جلیل القدر صحابی، گورنر بھی تھا، معلم بھی تھا، اور ہر قسم کا کام اس کے ذمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر معاذ بن جبل کو معلم بنا کر بھیجا, وہ معلم معاذ بن جبل اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب آپ مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بھی اپنے صحابہ میں سے ان صحابہ کو مدینے میں معلم بنا کر بھیجا جو فقہا کا درجہ رکھتے تھے, تاکہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھائی کس طرح ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا دور آیا, ابو بکر صدیق کا دور آیا, عمر فاروق کا دور آیا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر, ابو بکر صدیق کو تو وقت نہیں ملا, انہوں نے جہاں تک بھیجنے تھے انہوں نے بھی معلم بھیجے, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور مبارک میں مصر فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, عراق فتح ہو گیا, دور دراز کے علاقے خاص طور پر جزیرۃ العرب بھی فتح ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ اللہ کے رسول کے جو فقہا تھے ان کو معلم بنا کر بھیجا. کون نہیں جانتا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور یہ وہ شخص ہے جو نقبا میں سے ہے. نقبا ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مکہ میں آ کر کی تھی, پہاڑ کی گھاٹیوں میں, غاروں میں مدینے سے آ کر جن صحابہ نے آ کے سب سے پہلے بیعت کی تھی مدینے سے آ کر, ان کو نقبا کہا جاتا ہے. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی کو اور غار کو, تنگ راستے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر حج کے ایام میں جب لوگ آتے تھے حج کرنے عمرہ کرنے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے بات کرتے تھے, خفیہ لوگوں کو لے جاتے تھے ایسے خفیہ جگہ پر ٹھکانوں میں چھپ کر ان کو تعلیم دیتے تھے, سمجھاتے تھے. ان میں سے جو لوگ نقبا کہلائے ان میں سے عبادہ بن ثابت بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا معلم بنا کر بھیجا, شام کا معلم بنا کر بھیجا. ابو الدرداء ایک فقیہ صحابی تھے, عمر بن خطاب نے ان کو ایک دوسرے علاقے میں بھیجا. اسی طرح چن چن کر صحابہ کو, عام صحابہ کو بھی آپ نے نہیں بھیجا جو فقہا نہیں تھے, جو دین کی فقاہت, حلت اور حرمت اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز اور سنہ اور بدعت کو مکمل طور پر نہیں جانتے تھے, جن کو اتنا علم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اتنا دیر وقت نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتے. اتنا یہ بعد میں آئے صحابہ, جیسے ابو ہریرہ ہے مثلا, یہ بعد میں یہ بھی فقہا میں سے ہو گئے جب احادیث کا مجموعہ ان کو مل گیا, انہوں نے یاد کر لیا. لیکن بات ہے عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کے زمانے کی, تو ابو ہریرہ کو بھی جیسے صحابی کو, حالانکہ وہ احادیث رسول کا اتنا حافظ تھا جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص, یہ دو صحابی ایسے ہیں جو تمام صحابہ میں سے حدیث کے زیادہ حافظ تھے, لیکن تاریخ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یا عمر نے یا ابو بکر نے کسی علاقے کا معلم بنا کر بھیجا ہو. نہیں, البتہ بعض موقع پر آپ نے بحرائے میں بھیجا تھا ان کو کچھ گورنری کے لیے, کچھ وقت کے لیے. عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نے بھی یہی کیا. چنانچہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے معلم تھے, شام کے معلم تھے. ایک مسئلہ آ گیا معاویہ کے دور حکومت میں. مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی, تو لوگوں کو برتن ملے سونے کے. جب یہ پوری ملک فتح ہوئے نا, تو ان کے سونے کے برتن تھے. اللہ محفوظ رکھے, آج بھی یہ دور پھر سے شروع ہو گیا ہے, دولت کی فراوانی ہے, اور آج بھی اللہ معاف کرے یہ دولت فتنہ ہی ہے طریقے سے. تو عراقی اور ایرانی اور مصری یہ لوگ جو تھے دولت مند لوگ تھے, تو ان کے ہاتھ سونے کے برتن تھے, تو مسلمانوں کے ہاں سونے کے برتن آ گئے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا, سونے کے برتن لوگ بیچنے لگے دینار سے. اگر چاندی کے برتن تھے تو درہم سے, اگر سونے کے برتن تھے تو دینار سے بیچنے لگے پہاڑ وزن کے. مثال طور پر ایک کٹورا آ گیا سونے کا, اس کو وزن نہیں کیا, بھائی اتنا اس کے دینار ہے سونے کا ہے, دینار بھی سونے کا ہے, بھائی اتنا اس کی جو مطلب قیمت ہے دے دو بھائی لے جاؤ. اور اسی طرح کچھ چاندی کا برتن ملا, بھائی اتنے کا بھائی قبول ہے تم کو؟ بولا قبول ہے, ٹھیک ہے بھائی اتنے دے دو, 200, 300, 30, 40 جتنا بھی بنتا ہے دے دو اور لے جاؤ. عبادہ بن ثابت کو جب معلوم ہوا تو عبادہ بن ثابت نے کہا یہ ربا اور سود ہے, یہ بغیر وزن کے سونا سونے سے بیچا جا رہا ہے, سونے کے برتن تھے نا وہ, یہ سونا سونے سے بیچا جا رہا ہے اور اس میں دونوں طرف سے وزن نہیں کیا جا رہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا اب دینار و دینار و درہم و درہم, آپ نے فرمایا دینار کی بیع دینار سے, درہم کی درہم سے, سونے کی سونے سے, چاندی کی چاندی سے, نمک کی نمک سے, گندم کی گندم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر برابر وزن کر کے بیچو اور اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں کرو. تو عبادہ نے فرمایا کہ یہ تم نے وزن نہیں کیے دونوں طرف سے, اس وجہ سے یہ جائز نہیں, یہ حرام اور سود ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبادہ نہیں, یہ بات غلط ہے, سود وہاں ہے جہاں ادھار ہو, یہ نقد ب نقد سودا ہے, اس میں نقد ب نقد سودا ہے, لہذا کمی اگر پیشی ہو بھی گئی, مثلاً برتن سونے کا زیادہ ہے دینار کم دیے گئے, کوئی حرج نہیں, اس وجہ سے کہ یہ نقد ب نقد سودا ہے, لیکن جہاں ادھار آ جائے گا ایک طرف سے تو وہ حرام ہو جائے گا, وہ سود ہو جائے گا. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے معاویہ کو اللہ کی قسم جس ملک کے تم امیر اور گورنر ہو اس ملک کے اندر میں نہیں رہ سکتا. وہاں سے سیدھے روانہ ہوئے اور سیدھا مدینے پہنچے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, فرماتے ہیں کیوں ہے عبادہ, خیر تو ہے, بڑے غصے میں. کہتے ہیں امیر المومنین میں اور معاویہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے, میں نے معاویہ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ یہ سود ہے, اور معاویہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیع چلتی ہے, ادھار وہاں ہے جہاں ادھار ہو وہاں سود ہے, اور یہ نقد ب نقد میں سود نہیں ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں عبادہ ارجع, واپس جاؤ, اللہ کی قسم وہ ملک کہ جس ملک کے اندر تم معلم نہیں ہو اس کے اندر کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی, واپس جاؤ, میں حکم کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں معاویہ کو کہ معاویہ کی تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے, تم اپنے فعل کے مختار ہو, مختار یعنی جا کر جو بھی تم کو اللہ کے رسول کے حدیث معلوم ہے لوگوں کو جو بتانا ہے, حلال بتانا ہے, حرام بتانا ہے, سنت بتانا ہے, بدعت بتانا ہے, جو چیزیں بھی تم نے بتانی ہے جا کے, تو وہ اللہ کے رسول کی جو بات ہے لوگوں کو پہنچاؤ. معاویہ کو کوئی حق نہیں تمہارے سامنے آنے کا اور اس کی تمہارے پر کوئی حکومت نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے عبادہ اس مسئلے کے اندر جو تم نے موقف اختیار کیا یہی صحیح ہے کہ سونے کی بیعت سونے کے ساتھ برابری جب تک نہ ہو وزن کر کے تو وہ سود ہو جائے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق اور ان صحابہ کے زمانے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے جہلا کو, عوام الناس کو نہیں بھیجا جاتا تھا, بلکہ وہاں علماء کو, فقہا کو اور ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو قرآن و سنہ کے مکمل طور پر عالم اور واقف ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنا ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کہاں سے اس کی ابتدا ہے, ابتدا کس چیز سے ہے؟ ابتدا ہے توحید باری تعالی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے قرآن پڑھا کرو, قرآن کے اندر بڑی عبرتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جناب نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کا جو مین دعوت تھی, جو اصلی دعوت تھی, جو اصل اصول تھا, وہ کیا تھا؟ توحید باری تعالی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. برکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، قرآن مجید کی جن جن صورتوں میں نوح کا قصہ آیا ہے، آپ کو کہیں بیع و شراء کے مسائل نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں نکاح طلاق کے مسائل نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں یہ سود اور غیر سود کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، بلکہ وہاں کیا ملے گی آپ کو؟ توحید باری تعالیٰ کی دعوت. اس وجہ سے کہ اس وقت بھی امت کے اندر شرک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء نے بھی شرک کو مٹانے اور توحید کی دعوت دی. جناب نوح علیہ السلام کے بعد ہود کا زمانہ آیا، پڑھو سورہ ہود، اس کے اندر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود کے متعلق کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جناب صالح آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جناب شعیب آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ دعوت ہے، توحید سے ہم نے اپنی دعوت کو شروع کرنا ہے، توحید سے. باقی جو مسائل ہیں وہ بعد میں آئیں گے، یہ ہمارا اصل اصول ہے. جو بھی قوم، جو بھی جماعت دین کی دعوت شروع کرے گی، دین کی تبلیغ شروع کرے گی، اس کے لیے مین چیز اور اصل اصول جو ہے وہ دعوت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ ہے اور رد شرک ہے. اور ہر وہ قوم اور ہر وہ جماعت اور ہر وہ فرقہ کہ جس کے منہج میں اور جس فرقے اور جماعت کے تبلیغ اور دعوت کے منہج میں اور نصاب میں اور اس کے اصل اصول میں توحید کی دعوت نہیں ہے، وہ دعوت صحیح نہیں، وہ باطل دعوت ہے، وہ باطل دعوت ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے وہ خلاف ہے. ہمارے قرآن نے جو دعوت ہمیں دی ہے، جو سکھایا ہے ہمیں طریقہ، آج بھی میرا بھائی جتنا نوح کے زمانے میں شرک تھا، جتنا نوح کے زمانے نوح کے، ہود کے اور صالح کے یا انبیاء کے زمانے میں تھا، جو شرک اور کفر جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت کے لوگ، جس وقت ان کی کشتی سمندر میں، کشتی جا کے سمندر میں پھنس جاتی تھی، تو کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں پر تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. جب وہ طوفان دیکھتے ہیں پانی کا، سمندر کی موجیں جب دیکھتے ہیں، اندھیرے کی موجیں، بادل کی موجیں، جس وقت وہ دیکھتے ہیں بارش کے اندر، اور بارش کے اندر، بادل کے اندر، رات کی تاریکی میں جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے، تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا قرآن میں. لیکن ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ بہاول حق بیڑا دھک، بہاول حق بیڑا دھک، یہ ہمارا حال ہے. وہ ڈوب جائے گا، وہ مر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارے گا. آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ ایک قدر شرک کے اندر غرق ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی ہم تو سارے کے سارے بھائی کالیما والے بھائی ہیں، سب تو کالیما پڑھتے ہیں نا، لہذا کالیما پڑھنے والے بھائی کو توحید کی کیا دعویٰ دینا ہے نا؟ یہ سوال معقول سوال ہے بھائی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ تو سارے ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، لہذا ایک مسلمان بھائی کو جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کو مشرک کرنا، اس کو کافر کرنا، پھر اس کو دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ کتب تاریخ کے اندر، کتب تاریخ کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے. کیا؟ کہ قریش مکہ جس وقت حج کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، وہ بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے. سنو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، الا شریکا تملک وما ملک. ان الفاظ پر غور کرو، اور آج کے اپنے بھائی کو بھی دیکھو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو مزاروں کے طواف کرتا ہے ہمارے نواز شریف صاحب کی طرح، کہ جس نے 30 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا پیسہ خون پسینے کا ایک مزار کے اوپر، ایک مردے کے اوپر لگا دیا، اس کی گاڑیوں کی جگہ بنائی، کیا سے کیا کیا اس نے، بیت اللہ سمجھ کر اس کو 30 کروڑ عوام مسلمان، وہ مسلمان جو بھوکوں سے مر رہے ہیں، وہ مسلمان کے جن کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں, جن کے کھانے کے لیے روٹی نہیں, اور جن کے رہنے کے لیے مکان نہیں, اور جن کی لڑکیوں کے لیے نکاح کے پیسے نہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایسا ہمارا وزیر اعظم آ کر پاؤں کے اتنے پیسے تو مردوں کے مزار پہ جا کے لگاتا ہے. پھر بھی ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم توحید کی دعوت دیں. یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نا, یہ نہیں پڑھتا کلمہ, یہ تو کلمہ پڑھتا ہے. جو مزار بناتا ہے, مزار کو پوجتا ہے, مزار کے طواف کرتا ہے, مزار پہ کروڑوں روپئے لگاتا ہے, وہ محمد علی جناح صاحب کی قبر پہ جا کے دیکھو, وہاں وہ گارڈ والے جو ہے سارا دن قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, قیام میں, اور قیام اللہ کے لیے ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ جس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو اور میں آ جاؤں, کھڑے ہو کر میرا استقبال نہیں کرنا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اس لیے قیام اللہ ہی کے لیے ہے اور یہی خالص عبادت ہے. غیر اللہ کے لیے قیام کیا گیا, یہی شرک ہے اور یہی جہنم میں پہنچانے والا ہے. قیام سب سے اصل اصول عبادت ہے, قیام سب سے اصل اصول اور بنیادی عبادت ہے کسی کے لیے قیام کرنا. وہ مردے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے لیے جس کو قید اعظم ہم نے بنا دیا, اس کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں سارا دن قیام میں کھڑے ہوئے, ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. وہ پارٹی کی جب پیتی ختم ہوتی ہے پھر دوسرے آ جاتے ہیں, چپل بھی نہیں لے جانے دیتے, جوتا بھی نہیں لے جانے دیتے. اللہ کے نبی میں مسلمانوں نے, اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمانوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی, اور یہ مزار کے اوپر جوتے نہیں لے جانے دیتا. یہ تو کلمہ گو ہے, کہتے کلمہ گو کو توحید کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے. تو احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور سیرت کے کتابوں میں بھی موجود ہے کہ قریش مکہ جب حج پڑھتے تھے بیت اللہ کا تو کیا کہا کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک, لبیک یا اللہ ہم تیری دربار میں حاضر ہیں, یا اللہ ہم تیری جناب میں حاضر ہیں, لبیک یا اللہ, پھر مقرر یہ لفظ بولتے تھے, یا اللہ ہم حاضر ہے حاضر ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. آ گیا نا لا الہ الا اللہ, اگرچہ لا الہ نہیں پڑھتا تھا, یہ بھی تو وہی معنی رکھتا ہے نا, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, لیکن لا شریک لک تو کہہ رہا ہے نا, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. اور یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں عزا منات, جتنے وہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کو یہ الہ نہیں مانتے تھے, ان کو معبود نہیں مانتے تھے, ان کو خیر کا یعنی مالک نہیں مانتے تھے, اور شر کے دفع کرنے والا نہیں مانتے تھے, نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے. میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ وہ کرتے کیا تھے اور ان کو حیثیت کیا دیتے تھے. ان کو وہ معبود اور الہ اور خدا اور مالک اور نہیں سمجھتے تھے, بلکہ جو کوئی سمجھتے تھے اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. تو یہ مشرک بھی کہہ رہا ہے, ابو جہل بھی کہہ رہا ہے, ابو لہب بھی کہہ رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, الا شریکا مگر شریک ہے, سنو, الا شریکا مگر شریک ہے. لیکن اگلا الفاظ بھی سنو, الا شریکا تملک وما ملک, ایسا شریک ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں, تو ہی اس کا مالک ہے, اور باقی رہا کیا, کیا رہا باقی, نہ اس کے خیر کا, اس کے شر کا, اس کے نفع کا, اس کے نقصان کا, جن کو ہم معبود بنائے ہوئے ہیں, جن کے ہم سجدے کرتے ہیں, جن کے ہم طواف کرتے ہیں, جن کے ہم قربانیاں کرتے ہیں, جن کے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں, یا اللہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں, تم لے تو اس کا مالک ہے, اس کے نفع کا, اس کے نقصان کا, اس کی موت کا, اس کی حیات کا, اس کی ہر چیز کا, یا اللہ تو ہی مالک ہے. وما مالک شیئن, کسی چیز کا بھی وہ مالک نہیں. اس سے بڑا تو مواحد ہوگا, اس سے بڑا تو مواحد ہوگا نہیں. لیکن جھگڑا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ, ان کا کیا جھگڑا تھا, کیا اختلاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انہوں نے اتنے کیوں جنگیں لڑی, اور کیا وجہ ہے کہ کلمہ یہ تربیہ تو پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ کی وحدانیت کا, اس کی الوہیت کا, اور اس کی خالقیت کا, اور اس کی رازقیت کا سب اقرار کر رہا ہے, لیکن کیوں نہیں آ رہا دین میں اسلام میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا. وسیلے کی بات تھی, ابھی وسیلہ ہیں ہمارے, یہ کون ہے ہمارے, یہ ہمارے وسیلہ ہیں, نہ یہ مالک ہیں, نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے, نہ دینے کے مالک ہے نہ لینے کے مالک ہے, نہ بیٹی دیتے ہیں نہ بیٹا دیتے ہیں, یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالی تک ہمارے پاس پہنچا دیتے ہیں. یہ ہمارے سفارشی ہیں, اور یہ ہمارے سفارشی ہیں, وسیلہ ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, ان کی ان کا ہی قول اللہ تعالی نے نقل کیا ہے, ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کسی اور مقصد کے لیے, ان کو معبود سمجھ کر, ان کو الہ سمجھ کر, ان کو خدا سمجھ کر, ان کو رازق سمجھ کر, ان کو محیی اور ممی سمجھ کر, بیٹا بیٹی دینے والا سمجھ کر, نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ہم ان کی عبادت کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ ہم کو یہ اللہ تک قریب کر دیتے ہیں, اللہ تھوڑا دور ہے. اس سے یہ معلوم ہوا ان کا بھی عقیدہ تھا اللہ ہر جگہ نہیں ہے, ہے نا, ہے محمد ایسا ہے نا, اللہ اگر ہر جگہ ہوتا تو قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے ساتھ تو ہے. جب وہ برابر میں ہے, ساتھ میں ہے, ہر جگہ پر ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دین انبیاء کی ان کے پاس تھوڑی کوئی شکل تھی. ابراہیم کہتے تھے نا اپنے آپ کو, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کہتے ہم اسی پر ہیں, اس لیے ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے عام مسلمان سے پوچھو اللہ کہے بولا ہر جگہ ہے, بولتا ہے ہر جگہ ہے. تو کہتے ہیں اللہ یقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں, اللہ کے تک ہم کو پہنچا دیں. آگے نا وسیلہ. اچھا دوسری آیا دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. آئیے نا وسیلہ, یہ ہمارا بھائی کیا کہتا ہے, ہمارے بزرگ وسیلہ ہیں, ہے نا بھائی, بلا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے, ہم تو ان کو الہ یا معبود نہیں مانتے, ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں. ان کا اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریش مکہ کا جھگڑا تھا, اس وقت کے کافر اور مشرک کا جو جھگڑا تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ وہی وسیلے کا جھگڑا تھا, وہی سفارشی کا جھگڑا تھا. وہ کہتے تھے مان لو محمد, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارا وسیلہ ہے اور یہ ہمارا واسطہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری توحید نہیں. اس لیے اسی تلبیہ کے متعلق آتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تلبیہ سنا تو آپ نے فرمایا کاش وہ لوگ اس لفظ پر رک جاتے, لا شریک لک, آگے نہ کہتے الا شریک ان تم لے تو موحد ہوتے. آج بھی وسیلہ کا چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج بھی ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے ہمارے نصاب کے کتابوں میں, جو ہمارے تبلیغ کا نصاب ہے, ہمارے دین کا نصاب ہے, دعوت اللہ کا نصاب ہے. نصاب نورت ہے نا, نصاب جو ہمارا دعوت کا ہے, تبلیغ کا ہے, اور اس نصاب کے اندر ہم نے کیا مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو وسیلے کے ساتھ دعا کرو, وسیلے کے ساتھ دعا کرو, تو فیل سے دعا کرو. بھائی ذرا یہ تو دین نہیں ہے نا, یہ تو عقیدہ نہیں ہے میرا بھائی, یہی تو عقیدہ ہے جس عقیدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء لڑتے رہے ساری عمر. اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر اور آپ کے مزار پر پہنچو تو جا کر ہمارا سلام کہنا, اور یہ بھی کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا, جا کے ہماری طرف سے کہہ دو نصاب کے کتابوں میں موجود ہے, یہ ہماری تعلیم ہے. یہ ہم دنیا کو جو تعلیم دے رہے ہیں میرا بھائی, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. جو بھی وسیلے کی بات ہے, وسیلہ ہی شرک ہے, یہ سفید ہی شرک ہے, یہ سفارشی کا مسئلہ ہی شرک ہے, اور یہی بنیاد ہے شرک کی, اور یہی انبیاء کے زمانے میں شرک تھا, اور اول سے لے کر آخر تک اسلام اسی شرک کو مٹانے آیا. یاد رکھو جب سے یہ دنیا آباد ہے اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء دنیا میں آئے ہیں, کسی نبی اور کسی رسول کی امت نے کسی ولی کو, کسی نبی کو اور کسی بزرگ کو واحد یعنی اللہ تعالیٰ خدا نہیں سمجھا, خالق نہیں سمجھا, معبود نہیں سمجھا, رازق نہیں سمجھا, نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہے انبیاء کو تو کیا سمجھا ہے؟ یہی سمجھا ہے کہ سفارشی ہے, وسیلہ ہے. اور آج بھی ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ میں تم جب بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرو. میرا بھائی نہیں, یہ بات غلط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی واپس اللہ کے نبی کی روح پہنچ جاتی ہے, اللہ کے نبی کی روح پہنچ جاتی ہے. اور کوئی شخص بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا اور اس کا پیٹ پھوڑ گیا, اس کا چہرہ کالا ہو گیا, اور اس سے یہ معلوم ہوا وہ بہت بڑا گناہگار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتری اور آ کر وہ شخص کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور منہ پر ہاتھ پھیرا, اس کا ہاتھ اور منہ بھی سفید ہو گیا اور پیٹ بھی ہلکا ہو گیا اور روشن ہو گیا اور سفید ہو گیا. یہاں تک لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ, ابو بکر صدیق اور عمر کے ساتھ مدرسہ دیوبند کے اندر آیا کرتے تھے. بریلوی کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایسے مسئلے, اس کے خلاف جو علانیہ طور پر مشرک ہے, علانیہ طور پر قبریں پوچھتا ہے, علانیہ طور پر قبریں بناتا ہے, نظریں کرتا ہے, نیازیں کرتا ہے, اس کے مخالفت کے اندر اور اس کے حق میں لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا شرف علی خانی نے لکھا ہے بھائی ارواح ثلاثہ میں, مولانا شرف علی خانی کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ کے اندر لکھتے ہیں حکایات اولیاء اور ارواح ثلاثہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم